أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں مغربی جرمنی سے ان کے نام الرحمیہ کے اجتماع اور دیگر پروگراموں میں شرکت کے بعد یہاں پہنچا ہوں. جیسا کہ میری آواز سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا میرا گلا اکثر تو مغربی جرمنی نے استعمال کر لیا ہے. جو کچھ تھوڑا سا بچا ہے اس سے میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ سے بھی کروں. مغربی جرمنی کا اجتماع خدا کے فضل سے ایک بہت ہی بڑا اور عظیم الشان اجتماع تھا. یہاں تک کہ ربہ سے آئے ہوئے بعض مہمانوں نے یہاں تک کہا ربہ کی آنکھ تازہ ہو رہی ہے اور یہ گہرے گہرے سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. مجھے واقعہ یہ ہے کہ وہاں کی جماعت کو خدا کے فضل سے یورپ میں یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کے تربیت یافتہ اور عدم تربیت یافتہ خدام مغربی جرمنی کے حصے میں آئے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ وہاں کی عدلیہ کا بہت ہی احسان والا رویہ ہے جو جماعت احمدیہ سے وہ برتتی ہے. بارہا مجھ سے بھی وہاں کے عدلیہ کے ججوں نے ملاقاتیں کی اور اس سفر میں بھی ملاقاتیں کی. ان میں جو خصوصی بات میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ صرف عام دنیاوی طریق پر خالصتا قانون کے تابع وہ فیصلے نہیں کرنا چاہتے بلکہ چونکہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس لیے بڑی گہری نظر سے وہ جماعت احمدیہ کے حالات پر غور کرتے ہیں. اور جتنے جج مجھے ملے ہیں ان سب کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے حالات پر ذاتی طور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے عقائد جماعت احمدیہ کے اختلافات جو دوسروں سے ہیں اور جماعت احمدیہ کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض تو اس کے نتیجے میں اتنا متاثر ہیں کہ ایک جج نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک لمبے تجربے کے بعد اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ میں کسی احمدی کے کیس کا انکار کر سکوں کیونکہ میں محض قانونی مشغافیاں نہیں بلکہ حقیقت کی روح دیکھتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت منحص جماعت ایک مظلوم جماعت ہے اور اس کا حق ہے کہ دنیا میں جہاں چاہے جا کے آباد ہو تاکہ اس کو ضمیر کی آزادی نصیب ہو. چنانچہ بعض جج تو جسم کی آزادی کی حد تک اپنی نظر کو محدود رکھتے ہیں اور زیادہ تر اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ کس حد تک پناہ گزین نے عملاً جسمانی تکلیف اٹھائی. لیکن جرمنی کے ججوں میں یہ بات میں نے خصوص سے دیکھی ایک نہیں دو نہیں اس سے زیادہ تعداد میں مجھ سے جو ملے ہیں उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि वो सिर्फ ये यकीन करना चाहते थे कि पाकिस्तान में जमात अहमदिया को जमीर की आजादी है कि नहीं। और चूंकि उन्होंने मुझे बताया, हम इस बात पर मुतमिन हो चुके हैं कि पाकिस्तान में किसी अहमदी के लिए जमीर की आजादी नहीं रही, इसलिए हम बड़ी फिराक दिली के साथ आपके पनाह गजीनों के साथ मामला करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक अफसोसनाक बात का भी जिक्र किया, जिसका मैं आपसे भी जिक्र करना चाहता हूं कि बाद अहमदी जो एजेंटों के पढ़ाए लिखाए झूठ बोल देते हैं, उसका उनकी तबीयत पर बहुत ही बुरा असर देखा। चुनाचे एक जज ने मुझसे कहा कि आपकी जमात से मैं बहुत ही ऊंची तवक्कुआत रखती हूं, वो खातून जज थी, और मुझे इस जमात से गहरी मोहब्बत है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मजलूम है, बल्कि इसके अकायद में तवाजुन है, इनके अंदर बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, इखलास है, बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जब मैं ये देखती हूं कि कोई अहमदी अपने एजेंटों के पढ़ाई लिखाई में पढ़ाए में आकर, उनके सिखाई पढ़ाई में आकर झूठ बोलता है, तो मुझे इसकी बहुत तकलीफ पहुंचती है। अब उसको अहमदियत के लिए तकलीफ पहुंचना, ये उसकी हद बहुत बड़ी शराफत का नतीजा है। लेकिन जितनी तकलीफ उससे पहुंची, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंची। चुनाचे मैंने जर्मनी के इज्तम में भी खुतबा वहां दिया था, उसमें सबसे ज्यादा इस बात को लिया कि अहमदी और झूठ का आपस में कोई सदूर कभी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जिस तरह शिर्क और तौहीद के दरमियान एक बैर है, उस तरह एक सच्चे मवाहिद और झूठ के दरमियान एक बैर हुआ करता है। और झूठ और तौहीद और शिर्क और तौहीद ये एक साथ पनप नहीं सकते। इसलिए जो अहमदी भी अपने अदना मफाद की खातिर अपनी रूह को कुर्बान करता है और झूठ में मुलव्वस हो जाता है, उतना ही बड़ा वो खुदा ताला की नाराजगी को मोल लेने वाला बनता है। रोजमर्रा की मजालिस में गपशप की आदत और मुबालगा आमेजी की आदत तो हमारे मुल्क में आम है, लेकिन जब संजीदा मामलात में झूठ बोले जाएं, तो वो ऐसी बातें हैं जो यकीनन खुदा ताला की नाराजगी का मुझे दम थी। चुनाचे कस्मों के मुतल्लिक कुरान करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी लव कस्मों पे तुम्हें नहीं पकड़ेगा। इंसानी कमजोरियां हैं, बाजों को आदत पड़ी होती है इन कस्में खाते रहने की, लेकिन जहां तुमने कसम को संजीदगी से अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल किया और झूठ बोला, तो यकीन खुदा ताला तुम्हें पकड़ेगा। बस अल्लाह ताला भी मामूली गपशप में और संजीदा झूठ में फर्क करता है, और संजीदा झूठ दरअसल शिर्क ही का दूसरा नाम है, क्योंकि झूठ के जरिए इंसान अपने आप को ऐसे खतरे से बचाना चाहता है जिसके लिए खुदा की पनाह भी ले सकता था, लेकिन खुदा की पनाह पर उसको तवक्कुल नहीं होता। खुदा की पनाह के मुतालिक वो अपने आप को महफूज नहीं समझता, वो समझता है पता नहीं खुदा पनाह दे या ना दे, मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूं, इसलिए सरे दस्त खुदा से ताल्लुक तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा हाजिरी दे दूंगा, इस वक्त तो झूठ की पनाह में आना चाहिए। ये वो गहरी नफ्सियात है जो हमेशा झूठे को खुदा से ताल्लुक काटकर शैतान से ताल्लुक कायम करने पर मजबूर कर दिया करती है। उस वक्त वो समझता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन खुदा जो बहुत बारीक नजर के साथ इंसानी मामलात को देखता है, वो जानता है कि जब मेरी जरूरत थी तो मेरे बंदे ने मुझसे तवक्कुल नहीं किया और शैतान से तवक्कुल किया, इसलिए जिस पर ये तवक्कुल करता है उसी का हो जाए। और ऐसे बंदों को फिर खुदा ताला का प्यार नसीब नहीं हुआ करता। यही मज़मून था जो मैंने वहां बयान किया। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी पर आप गौर करके देखें कि सबसे बड़ी सच्चाई से उस वक्त उन्होंने काम लिया जब सबसे ज्यादा खतरा दरपेश हुआ करता था, और बड़े से बड़े खतरे के वक्त न सिर्फ यह कि झूठ से काम नहीं लिया, बल्कि सच्चाई बड़ी कुव्वत के साथ दिल से फूटी है। ایک موقع پر حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، تو دوپہر کو آرام کرنے کے لیے قافلہ مختلف درختوں کی چھاؤں ڈھونڈتا ہوا الگ الگ پھیل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کی چھاؤں میں تنہا لیتے ہوئے آرام فرما رہے تھے. اتنے میں ایک دشمن کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے تلوار سونپی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہا، آپ کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے، اب یہاں اور کوئی نہیں ہے، کوئی طرح ساتھی بچانے والا نہیں، تو نہتا ہے اور لیٹا ہوا ہے اور میں یہ تلوار سونچ کے تیرے سر پر کھڑا ہوں، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے اسی طرح لیٹے ہوئے فرمایا، میرا خدا، ایسا روک تھا اس صداقت میں، ایسا جلال تھا کہ وہ شخص کانپ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ جا پڑی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلوار کو اٹھایا اور فرمایا، بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑا کر کہا کہ آپ معاف کریں، اب بہت احسان کرنے والے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت، تجھے میرا نمونہ دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلا کہ بچانے والا کون ہے، وہ ایک ہی ہے جو ہمارا خدا ہے. بس خطروں کی شدت کے وقت انسان کی سچائی آزمائی جاتی ہے، خطروں کی شدت کے وقت انسان کی توحید آزمائی جاتی ہے، اور جھوٹ ایک شرک ہے، اس کی پناہ میں آنے والے پھر توحید سے ہمیشہ اپنا تعلق توڑ لیا کرتے ہیں. اس لیے توحید نام کی توحید نہیں ہے جو نعروں کے ذریعے دنیا میں پھیلائی جائے. اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے جب مشکل میں مبتلا ہوں اور شیطان اکبر کے نعرے لگائیں، یعنی عملاً اس کی پناہ میں آ جائیں، تو ان کے بلند باغ نعروں کی کیا قیمت باقی رہ جاتی ہے. بس چونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اسے خوب کھول کھول کر خدام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آج آپ کو بھی اس بات کی آگاہی کراتا ہوں کہ جھوٹ سے پرہیز کا عہد کریں اور ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہا کریں، چھوٹے جھوٹوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی عادت انسان کو رفتہ رفتہ بڑے جھوٹ بولنے پر بھی آمادہ کر دیا کرتی ہے. اور جہاں اپنے مفادات کا واقعات کے مطابق تقاضا یہ دیکھیں کہ جھوٹ بولیں گے تو مفادات حل ہوں گے، وہی مقام ہے سچ بولنے کا. ایسے کسی مقام پر اگر آپ سچ بولیں گے، اگر فوری طور پر خدا نے آپ کو پناہ نہ بھی دی، تب بھی آپ صدیق کہلائیں گے، اور جو سزا آپ کو دنیا کی نظر سے ملے گی وہ سزا خدا کے پیار کو حاصل کرنے کا مجھے بن جائے گی. اس دن سے آپ کی زندگی کی کہاں پلٹ جائے گی، آپ کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا ہو جائے گا. اور ایسا بھی ہوگا، اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ جہاں خطروں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہو، آپ کو کوئی اور پناہ ملتی نہ ہو، خدا کی خاطر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا میں نے جھوٹ کی پناہ لے لی، تو اچانک خدا تعالیٰ کی تقدیر خطرات کے گھیروں کو توڑ دے گی اور آپ کے لیے باہر سے بچ نکل کے باہر جانے کے لیے رستے کشادہ ہو جائیں گے. اور یہ اتنی دفعہ بارہا احمدیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ امر واقعہ ہے، ایک روزمرہ کی زندگی میں روزمرہ ہونے والا تجربہ ہے. بس اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو خدا ضرور بچائے گا، اس لیے آپ سچ بولیں، اس لیے سچ بولیں کہ خدا سچ پر راضی ہوگا، اور پھر بچائے یا نہ بچائے یہ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن شرک سے اور شیطان سے پھر آپ کو ضرور بچا لے گا اور آپ کی ساری زندگی کو آئندہ پاک اور صالح بنا دے گا. اس لیے اس نیت کے ساتھ سچ پر قائم رہنے کا عہد کریں. جہاں تک جرمنی کی جماعت خدام الحمدیہ کی سادات کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وہاں کی عدلیہ کا رویہ بہت ہی احسان کا رویہ ہے، اور محض قانونی نہیں بلکہ انسانی سطح پر وہ احمدیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور بڑا بہت گہرا غور کرتے ہیں اور اکثر دل سے مطمئن ہیں کہ جس جماعت کو اپنی ضمیر کی آزادی نہیں اس جماعت کا حق ہے کہ اس وطن سے ہجرت کر جائے. یہ دوسرا پہلو میں نے وہاں خدام علیہ جی کے سامنے رکھا اور آپ کو صرف مختصر اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ اصل ہجرت بدن کی نہیں بلکہ روح کی ہجرت ہوا کرتی ہے. جیسا کہ وہ جج جو مسلمان بھی نہیں وہ بدنوں کے مقابلے پر روح کو اہمیت دے رہے ہیں, اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہر مذہب روح کو اہمیت دیتا ہے اور بدنوں کو ثانوی حیثیت دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا نقشہ کھینچا ہے وہ بدن کی ہجرت سے بہت بڑھ کر روح کی ہجرت کا نقشہ کھینچا ہے. میرا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کو پالے گا, جس کی ہجرت دنیا کے مقاصد اور مطالب کی طرف ہوگی وہ دنیا کے مقاصد اور مطالب ہی کو پائے گا. آپ میں سے وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, جو ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں ان کو میں مختصراً یہ بات یاد کراتا ہوں کہ آنے سے پہلے اگر نیت کچھ اور تھی بھی تب بھی اب اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور دنیا سے دین کی طرف ہجرت کریں. یہ ہجرت زندگی کے ہر لمحے پر ہو سکتی ہے اور وہ ہر لمحہ زندگی کا ایک موڑ بن جاتا ہے جس میں انسان دنیا کی طرف سے رخ پھیر کر دین کی طرف رخ اختیار کر لیتا ہے. تو دعا کریں کہ آپ کو بھی زندگی کا کوئی ایسا ہی لمحہ نصیب ہو جو زندگی کا ایسا موڑ بن جائے جس میں آپ کا رخ دین سے دنیا سے ہٹ کر خدا کی طرف ہو جائے, اور اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کی ہجرت دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہوگی اور دینی لحاظ سے بھی کامیاب ہوگی اور آپ کو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. اس پہلو سے انصار کو بھی, خدام کو بھی اور لجنات کو بھی اپنے ممبروں کو اور ممبرات کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ہمیں لازماً بالآخر خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر بہرحال ہم خدا ہی کی طرف لوٹیں گے. دو ہی صورتیں انسان کی زندگی پہ آ سکتی ہیں, ایک یہ کہ وہ خدا کی طرف اس طرح لوٹے جس طرح ہنکا کر کسی چیز کو لے جایا جاتا ہے, اور ایک اس طرح لوٹے کہ اس کا دل اسلتا ہوا اپنے بدن سے آگے بڑھ کر خدا کی طرف بڑھ رہا ہو, اس کی روح پیش قدمی کرتی چلی جائے اور وہ اس طرح خدا کی طرف لپکے جس طرح ایک بھوکا بلبلاتا ہو بچہ ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے. ایسی واپسی حقیقی مومن کی واپسی ہے, اور وہ لوگ جو اس دنیا میں خدا کی طرف ہجرت نہیں کرتے مرنے کے بعد قرآن کریم نے ان کا بین ہی یہی نقشہ کھینچا ہے کہ فرشتے ان کو ہنکا کر لے کے جائیں. جس طرح جانوروں اور ریوڑوں بھیڑ بکری کے ریوڑوں کو ہنکا کر لے کے جایا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے, ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں. ہنکانے والے بعض دفعہ ان کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں جو ان کو چاروں طرف سے ڈرا دھمکا کر ایک سمت میں چلنے پہ مجبور کرتے ہیں, بعض دفعہ گھڑ سوار سانتے دے کر ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان لوگوں کو جو مرنے سے پہلے خدا کی طرف نہیں گئے جہنم کی طرف لے جانے کا یہی نقشہ کھینچا گیا, خدا تعالیٰ نے یہی نقشہ کھینچا ہے. اور ایسے فرشتے جو شداد ہیں جو سختی کرنا جانتے ہیں ان کے سپرد ان روحوں کو کیا جائے گا. اصل میں جہنم اور جنت دراصل اسی دنیا میں بنتے ہیں, جن کی روحیں خدا کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور خدا سے تعلق پیدا کر لیتی ہیں اور اس دنیا میں ہی خدا کی طرف بار بار جھکنے سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, مرنے کے بعد کی زندگی میں یہی ان کی جنت بنے گی. کیونکہ مرنے کے بعد خدا اور بندے کی روح کے درمیان سے پردے اٹھائے جائیں گے, اور جو چیز یہاں حسین دکھائی دے رہی تھی جب وہ پردے کم ہوں گے تو اور زیادہ حسین دکھائی دے گی. اور یہی حقیقی جنت ہے جو مومن کی جنت ہے. چنانچہ قرآن کریم ان لوگوں کو جو اس دنیا میں خدا سے راضی ہو گئے ہوں اور خدا ان سے راضی ہو گیا ہو ان کو ہی خوشخبری دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ نفس مطمئنہ جو خدا سے راضی رہا اور جس سے خدا راضی ہو گیا, فادخلی فی عبادی, آج میرے عباد کی جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. بس حقیقی جنت وہی ہے جس کی بنا اس دنیا میں ڈالی جاتی ہے اور وہ محبت الہی کی جنت ہے. قیامت کے دن, کیونکہ یعنی قیامت کے بعد کی زندگی میں جو نئی روحانی زندگی ہوگی, کیونکہ بندے کی روح اور خدا کی روح کے درمیان فاصلے نسبت کے لحاظ سے کم دکھائی دیں گے اور خدا کا حسن زیادہ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا, اس لیے خدا کے قرب کا جلوہ ہی ان روحوں کے لیے جنت بن جائے گا. وہ کس طرح متمثل ہوتی ہے, کن شکلوں میں ڈھلتی ہے, اس کے کچھ نظارے قرآن کریم نے پیش فرمائے ہیں, لیکن وہ تمثیلات ہیں. ایسی تمثیلات ہیں جن کو ہمیں سمجھانے کی خاطر پیش کیا گیا ہے, ورنہ نہ تو وہ اس قسم کے باغات ہیں جیسے ہم باغات دیکھتے ہیں, نہ ہی وہ واقعتاً اس دودھ کی نہریں ہیں جسے ہم دودھ جانتے ہیں, نہ ہی ویسا شہد وہاں بیسا ہوا دکھائی دے گا جیسا شہد ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ نہ بتایا جاتا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. یہ ساری باتیں جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں یا جن کا ذکر سنتے ہیں, ان کو ہماری آنکھ نے اس دنیا میں دیکھا بھی ہوا ہے اور ہمارے کانوں نے ان کا ذکر سنا بھی ہے. بس یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک طرف تو ہم دیکھ بھی رہے ہوں اور سن بھی رہے ہوں, دوسری طرف ہمیں یہ بتایا جائے کبھی کسی آنکھ نے اس جنت کو نہیں دیکھا جو جنت خدا نے اپنے بندوں کے لیے محفوظ رکھی ہے, اور کبھی کسی کان نے اس جنت کا ذکر نہیں سنا, حالانکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. مراد یہ ہے فَوْتُوبِ ہی مُتَشَابِحَا, کہ حقیقت میں کچھ ملتی جلتی سی چیزیں ہیں جو پیش کی جائیں گی, لیکن جیسی اس دنیا میں ویسی ہرگز نہیں. وہ تمثیلات ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں چونکہ دنیا میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی اچھی بات چیزیں ہوں گی, ہمارے لیے کچھ نقشے کھینچے گئے ہیں, لیکن حقیقت میں جو کچھ پیش کیا گیا متشابہ ہے. اور اس دنیا میں جو مومن کو لذت ملتی ہے وہ خدا کے قرب سے ملتی ہے. بس متشابہ سے مراد یہی ہے کہ وہ جنت کے پھل, وہ جنت کے باغات خدا کی قرب کی کچھ شکلیں ہوں گی. کیا تجسم اختیار کریں گی ہم نہیں جانتے, لیکن وہی ہیں جو زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گی, زیادہ بڑی شان کے ساتھ ایک ایسی شکل میں ظاہر ہوں گی جن کی طرف روح لپکے گی اور ان سے غیر معمولی لذت حاصل کرے گی. بس جہنم بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے, اور وہ اچھی باتیں جن سے انسان آج اس دنیا میں متنفر ہوتا ہے, جب ان اچھی باتوں کے قریب کیا جائے گا تو ان سے لذت حاصل کرنے کی بجائے وہ اس کے لیے ایک روحانی عذاب بن جائیں گے. چنانچہ جو اس دنیا میں سجدہ نہیں کر سکتا, قیامت کے دن اس کے لیے سجدہ ہی جہنم ہے. جو اس دنیا میں خدا کا ذکر سن کر تنافر محسوس کرتا ہے اور اس کی طبیعت بھڑکتی ہے اور وہ دوڑتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا, اس کی بجائے ایک فلمی گانا ہو یا کوئی اور اس قسم کی دنیاوی لذت ہو, اس کو بڑے غور سے سنتا اور شوق سے قبول کرتا ہے, اس کے لیے وہاں اس کی جنت موجود نہیں ہوگی. وہاں کوئی لاگو چیز نہیں ہوگی, کوئی بیہودہ بابترائی نہیں ہوگی, اور ایسا شخص بیچارہ اس وجہ سے جہنم میں مبتلا ہوگا کہ اس کا ذوق ڈیولپ نہیں ہوا. ایسی بات ہے جیسے एक कुत्ते को जिसको फल से कोई जौक नहीं है उसको फल दे दिया जाए, जिसको गंध चाहिए, जिसको छिछड़े चाहिए, जिसको मुर्दार खोरी की आदत हो, मरी हुई लाशों के बदबूदार गोश्त से लज्जत महसूस करता हो, उसके सामने अगर अच्छे से अच्छा फल आप रख देंगे तो उस बेचारे के लिए तो जहन्नम ही होगी। चुनांचे गालिब के मुतालिक आता है कि उसको फलों का बहुत शौक था, आम का बहुत शौक था, और एक साहेब ऐसे थे गालिब के दोस्तों में से जिनको आम से नफरत थी। बहुत कम दुनिया में ऐसे होते हैं मगर होते हैं। चुनांचे एक दफा मजलिस लगी हुई थी, सब आम खा रहे थे और वो जिनको आम से नफरत थी वो भी उस मजलिस में बैठे हुए थे। अचानक एक गधे का वहां से गुजर हुआ तो गधे ने आम के फेंके हुए छिलकों और घुसलियों को सूंघा और बड़ी नफरत से अपने होंठ चढ़ाकर तो उस मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बगैर खाए आगे निकल गया। तो जिनको आम से नफरत थी उन्होंने बेसाख्ता गालिब से मुखातिब होकर कहा कि मिर्जा देखो गधा भी आम नहीं खाता। गालिब ने जवाब दिया हां गधा आम नहीं खाता। तो एक भीख होने और ना होने ने देखें कितना फर्क पैदा कर दिया। वो गधे जो इस दुनिया में खुदा की मोहब्बत के आम नहीं खाते उस दुनिया में जब उनको आम नसीब होंगे तो उनके लिए तो जहन्नम ही होगी। इसलिए ये जौक की परवरिश की बात है। जौक को अगर सलीके के साथ परवरिश दी की जाए, जौक की अगर सलीके से परवरिश की जाए तो रफ्ता रफ्ता वो तरक्की करता चला जाता है और अदना से आला की तरफ हरकत करता है। इसीलिए खुदा ताला ने अपनी मोहब्बत का जौक पैदा करने के लिए जिंदगी को अरबों साल के तरबियत के दौर से गुजारा है। वो मामूली कीड़े जो इब्तदाई हालत से ताल्लुक रखते हैं उनमें से बहुत सी किस्में ऐसी हैं जो गंदगी से बाहर सांस ही नहीं ले सकते और वो उनकी जन्नत है। किस तरह खुदा ताला ने रफ्ता रफ्ता एक दो साल में नहीं, एक दो हजार साल में नहीं, एक दो लाख साल में नहीं, एक दो करोड़ साल में भी नहीं, अरबों साल में जिंदगी को तरबियत देकर उसको आला जौक किए उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिसे इंसान की मंजिल कहा जाता है। और उसके बावजूद जब वो तरबियत पाकर इस काबिल हो गया कि वो खुदा ताला की मोहब्बत में लज्जत हासिल कर सके, जब वो इस लायक बन गया कि वो आला और लतीफ चीजों का इदराक कर सके, उनको समझ सके और उनका अदना से फर्क करना सीख ले, उस वक्त वो वापस लौटा और दुनिया की तरफ मुंह मारने लग गया और फिर गंदगी की तरफ झुक गया। ऐसे ही शख्स का जिक्र एक कुत्ते की मिसाल के साथ खुदा ताला यूं बयान फरमाता है, वलौ शेना लरफा ना हो बेहा वला किन्ना हो अखलदा इलादे, अगर हम चाहते हम उसका रफा उन सिफात के जरिए कर देते जो खुदा ताला ने उसको अता फरमाई थी, वलाकिन्ना हो अखलदा इलादे, लेकिन वो बदबख्त जमीन की तरफ झुक गया और उन अदना हालतों की तरफ लौट गया जिनसे निकालकर एक बहुत लंबे अरसे में खुदा ने तरबियत करके उसको बुलंद मुकाम तक पहुंचाया था। इसी तरह सूरह तीन में खुदा ताला फरमाता है, वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम थुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। कि खुदा ताला ने इंसान को अहसन तक़वीम से पैदा किया। तक़वीम से मुराद है सीधा और दुरुस्त करना। फरमाया देखो हमने कितने लंबे दुरुस्ती करने के दौर से और तरबियत के दौर से इंसान को गुजार के उसको कैसी आला हालत तक पहुंचा दिया। थुम्मा रददना हो असफल साफिलीन, फिर हमने उसको दुनिया की अदना हालतों की तरफ लौटने दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि खुदा ने जबरदस्ती लौटा दिया, इसलिए कि ना वो ईमान लाया ना उसने आमाले सालिया को इख्तियार किया। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान ले आए और नेक आमाल को इख्तियार किया वो मुस्तस्ना हैं, वो कभी भी वापस अदना हालतों की तरफ लौटाए नहीं जाएंगे। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसी जजा है जो गैर ना खत्म होने वाली है। उनकी तरक्यात ला बेहिसाब हैं और ला मुतनाही। बस ये वो फलसफा है जो कुरान ने हमें जिंदगी का फलसफा सिखाया है। जितना लंबा अरसा हमारे माजी में गुजरा है हमारी तरबियत पर, अगर आज हम उस राह को इख्तियार कर लें जिस पर आइंदा रूह की एवोल्यूशन का मदार है, जिसके जरिए रूह ने फिर आगे तरक्की कर दी, तो फिर कोई वापसी नहीं। फरमाया फिर हम वादा करते हैं कि जिस तरह अरब साल के दौर से गुजार के तुम्हें तरबियत करके इंसान के मुकाम तक पहुंचाया था, ये इंसान का मुकाम तुम्हारा पहला कदम बन जाएगा और आइंदा इससे भी बहुत ज्यादा तरक्कियां तुम्हारे लिए रखी गई हैं। ऐसे गैर मुतनाही तरक्की के मुकामात हैं कि तुम उनका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। गैर ममनून, वो कभी काटे नहीं जाएंगे, कभी किसी मुकाम पर खत्म नहीं होंगे। बस ये वो दावत है जो इस्लाम ने आपको दी है, जो कुरान करीम ने बड़े हकीमाना फलसफे के साथ खोल खोल कर आपके सामने रखी है, इसकी हिकमतें बयान फरमाई हैं, आपके लंबे माजी की मिसालें देकर आपको समझाया है कि ये दुनिया बातिल नहीं है, इंसान की पैदाइश यूं ही इत्तेफाक नहीं हुई बल्कि एक बहुत ही बुलंद और ना खत्म होने वाले मकसद की पैरवी के लिए इंसान को बनाया गया है। बस जैसा इसका माजी है जिसमें रफ्ता रफ्ता तरक्की दिखाई देती है, वैसा ही इसका मुस्तकबिल भी हो सकता है, मगर शर्त यही है कि ईमान ले आए और आमाले साले अख्तियार करें। बस इस पहलू से मोमिन की जिंदगी लामुतनाही जिंदगी बन जाती है, मगर इस दुनिया में उसे खुदा की तरफ लौटना होगा। अगर इस दुनिया में खुदा की तरफ नहीं लौटेगा तो उसका मुतबादिल यह है कि वो अपने माजी की तरफ लौट जाएगा। असफल साफिलीन का मतलब यह है कि बद से बदतर और बदतर से बदतर होता चला जाएगा, यानी वो वापस हैवानी खसरियतों की तरफ लौट जाएगा। कुरान करीम के इस बयान की सदाकत हमें उन इंसानों की जिंदगी में मिलती है जो लज्जत हासिल करने के लिए हर किस्म की गंदगी से मुंह मारते हैं, और जब उनको आम उन बातों में लज्जत नहीं मिलती जो खुदा ने सेहतमंद लज्जतें इंसान के लिए पैदा की हैं, तो वो फिर गंदगी को खोदते खोदते और ज्यादा गलाजत की तह तक उतरने की कोशिश करते हैं। ये जो ड्रग के जरिए एक किस्म की रूहानी लज्जत हासिल करने का जुनून है, ये दरअसल इसी कोशिश का दूसरा नाम है। और इसके अलावा जिन्सियात में जिस हद तक इंसान इस वक्त अलजल हो चुका है और असफल साफरीन की तरफ लौट चुका है, इसका सारा मगरबी मुआशरा गवाह है। लेकिन ये दुनिया माजी की तरफ लौटना और हैवानी सिफात इख्तियार करके लज्जत हासिल करने की कोशिश करना इंसान के किसी काम आ नहीं सकता, वो दिन ब दिन पागल होता चला जाता है, यहां तक कि लज्जतें माने खो देती हैं, उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। इस पागलपन में फिर बहीमाना तहरीकात चलती हैं, कई किस्म के जुनून पैदा होते हैं, कई किस्म की कल्स निकलती हैं, कहीं चिमटे बजा बजाकर अपनी रूह की तस्कीन के सामान की कोशिश की जाती है, कहीं बाल बढ़ाकर, कहीं बाल मुड़ाकर, कहीं एक दूसरे पर जुल्म करके, कहीं जत्थे बनाकर जुर्म करने के नतीजे में लज्जत हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये सारे वही नकूश हैं जिनके मुतल्लिक कुरान करीम ने निशानदेही की थी कि इन नकूश पर चलते हुए तुम उल्टे पांव वापस अदना हाल तुम की तरफ लौट जाओगे, सवाए इसके कि तुम ईमान ले आओ और आला बेहतरीन अमल इख्तियार करो, उस सूरत में तुम्हारे लिए एक लाम उतना ही तरक्की का सिलसिला खुला हुआ है। बस खुदाम को और लजनात को और अंसार को ये सबक अपने हर मेंबर को पढ़ाने चाहिए। ये जो मुआशरा है जिसमें मगरिब का मुआशरा जिसमें आज अहमदी दम ले रहे हैं, ये असफल साफिलीन का मुआशरा है। हर तरफ से आपको आवाजें पड़ेंगी कि आओ और दुनिया की लज्जतों में हमारा साथ दो और हमारे साथ मिलकर वापसी के वो सफर इख्तियार करो जिनके नतीजे में हम हैवानी और बहीमाना लज्जतें हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुदा तआला की आवाज है कि ये तुम्हारी तनज्जुल और जिल्लतों के रस्ते हैं, फिर खुदा की तरफ तुम्हारा रुजू नहीं हो सकेगा सिवाय इसके कि फरिश्ते हांक कर तुम्हें लेके जाएं, लेकिन लज्जतों की तरफ नहीं, फिर जहन्नमों की तरफ तुम हांके जाओगे। इसलिए
اس مقام سے واپس نہ لوٹو، آگے بڑھو، اور جن مقاصد کی خاطر تمہیں حیرت انگیز طور پر روحانی ترقی دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، غیر معمولی طور پر لطافتوں کے ادراک کے طاقتیں عطا کی گئی ہیں، لطافتوں کو سمجھنے کی طاقتیں عطا کی گئی ہیں، ان پر غور کرو، ان سے سبق سیکھو اور آگے بڑھو، اپنے خدا کی طرف حرکت کرو اور خدا کی طرف سفر اختیار کرو. یہ سفر اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اس دنیا میں جا کر یہ سفر اختیار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم بار بار آپ کو سمجھاتا ہے، یہ بات ہے جو آپ کو اپنی نئی نسلوں کو خصوصیت سے سمجھانی چاہیے، کیونکہ جب تک ایک مضبوط فلسفہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ دنیا کی ظاہری اور سرسری لذات میں کھوئے جائیں گے. کوئی تنظیم کسی اپنے ممبر کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر نہیں رہ سکتی. بہت سی زندگی کے ایسے مواقع ہیں جن میں انسان تنہا سفر کرتا ہے اور تنظیم کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی، تنظیم کی پابندیاں ان کو اس کو کسی خاص حالت سے مقید نہیں رکھ سکتی. ایسے وقتوں میں جو معاشرے کے غالب اثرات ہیں وہ یقیناً اس کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کا دل اور اس کا دماغ دونوں مطمئن ہوں. یہ معاشرہ گندا اور ظالم ہے اور اس کے لیے نقصان دہ، اور پوری طرح مطمئن ہوں کہ جو راہ اس نے اختیار کی ہے اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے. یہ باتیں سمجھنے کے بعد پھر وہ ان کے خطرات سے باہر آ سکتا ہے، بشرطی کے دعا کا بھی عادی ہو، بشرطی کے قدم قدم پر وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے والا ہو اور اسی پر توکل کرنے والا ہو. بس جہاں آپ جھوٹ سے توبہ کر کے خدا کی پناہ میں آئیں گے، وہاں اس سفر میں، یہ جو دوسرا سفر ہے، خدا آپ کا یقیناً ساتھ دے گا اور غیر معمولی طاقت عطا کرے گا، ہر خطرے سے آپ کو بچائے گا اور اس رستے پر ڈال دے گا جو غیر و ممنون ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توفیق کے بغیر ہم اس دنیا کے حالات بدل نہیں سکتے جس دنیا میں اس وقت یہاں موجود ہیں. اس دنیا کو آج دلائل سے بڑھ کر خدا والوں کی ضرورت ہے. لوگ بارہا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کیسے کریں، ہم تبلیغ کرتے تو ہیں مگر اثر نہیں دکھاتی. تبلیغ وہی اثر دکھاتی ہے جو خدا والے کی تبلیغ ہو، جو ان تجارب سے گزرا ہوا ہو، جانتا ہو کہ خدا ہے، وہ جانتا ہو کہ وہ خدا اس کے ساتھ ہے، بارہا اس کے پیار اور قرب کے جلوے دیکھ چکا ہو، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اس کی بات کو قوت عطا کی جاتی ہے، اس کی بات میں گہرا اثر رکھا جاتا ہے. بس یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر آپ قائم ہو جائیں اور پھر تبلیغ کریں، اور درد دل سے تبلیغ کریں، اچھے دوستوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، کیونکہ تبلیغ کا ایک اور بھی بہت اہم گر ہے جسے آپ کو لازماً سیکھنا چاہیے کہ تبلیغ رستہ چلتے بیج کا چھٹا دینے کا کام نام نہیں ہے، بلکہ بڑی گہری حکمت کے ساتھ ایسی کاشت کا نام تبلیغ ہے جس کی انسان پھر مسلسل حفاظت کرتا ہے، جو اس کے اپنے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے. ورنہ بیج پھیلانا تو کوئی تبلیغ نہیں ہے. آپ دنیا میں زرخیز سے زرخیز علاقے میں بیج پھیلاتے چلے جائیں، پیچھے پیچھے پرندے اس بیج کو چپتے چپتے چلے جائیں گے، جانور آ کر اس کو ضائع کرتے چلے جائیں گے، کبھی پانی کا فقدان ہوگا، کبھی کسی اور چیز کا نقصان ہوگا، اور جو بیج آپ پھیلائیں گے وہ پیچھے سے ضائع ہوتا چلا جائے گا. لیکن وہ بیج کام کا بیج ہوا کرتا ہے جسے ایک انسان اپنے کھیت میں اگاتا ہے، جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، روز اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے. اور یہی وہ سچی تبلیغ ہے جو پھل دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدا تعالیٰ سے یہ عرض کی، رب ارنی کیفا تجھ الموتا، اے خدا تو مجھے اس بات پر معمور تو کر چکا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں، اور تو نے زندہ کرنا، کیسا تجھ الموتا، تو بتا تو صحیح کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی اس میں
بہت اہم جو نقطے کی بات بیان فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ پرندوں کو لو، چار پرندوں کو پکڑو، سر ہننا اجائز. بعض مفسرین بیچارے اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ سر کا مطلب ہے کیما کر دو، اور کیما کر کے پہاڑیوں کو پھینک دو چاروں طرف. حالانکہ سر کا مطلب ہے مانوس کر لو. اگر کیما کرنا ہو تو علیحدہ سے کیا مت کر، اپنی طرف کیما کر لو، کیا ہوگا. مانوس بنانا ہو تو اس کے ساتھ علیحدہ کا چلا لگتا ہے کہ ہاں اپنی طرف مانوس کر لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو. اس لیے اس کے سوا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ دیکھو، جب تم پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہو، تمہاری آواز سے جواب دیتے ہیں، ان کو مختلف سمتوں میں پہاڑیوں کی چھوڑ بھی آؤ، تب بھی وہ تمہاری آواز پر اڑتے ہوئے تمہارے قدموں میں پہنچ جائیں. اسی طرح انسانی روحوں کی تشخیص ضروری ہوا کرتی ہے، ورنہ تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی، ورنہ مردے زندہ نہیں ہو سکتی. یہ دنیا جو مادہ پرست ہو چکی ہے، اس کی مثال مردوں کی بھی ہے، اور یہ وہ مردے ہیں جن کو زندہ کرنا آپ کا کام ہے، اور زندہ کرنے کی ترکیب خدا تعالیٰ نے سکھا دی ہے. جائز کے کہ بازاروں میں پھر کیسے بھی لیتے پھر تقسیم کر دیا، یا سٹال لگا کے گھر آ گئے کہ یہ ہمیں بڑی تبلیغ کر دی، یا ویسے ہی بے ترتیب بغیر کسی سلیقے کے، بغیر کسی پروگرام کے بیٹھے چھیڑ دی. اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. سر ہننا کے بغیر تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی. بس آپ کو لازمن ہر دائی اللہ کو اپنے ایسے دوست بنانے ہوں گے جن کے ساتھ اس کو مسلسل پیار کرنا ہوگا، بہت محبت کا سلوک کرنا ہوگا، اس کی خدمت کرنی ہوگی. ایسے دوست کو اپنے قریب کرنا ہوگا یہاں تک کہ وہ آپ کی دنیاوی آواز پر لبیک کہنے کا اہل ہو جائے. ایسا شخص آپ کی روحانی آواز کا بھی جواب دے گا. یہ نقطہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. بس اچھے شریف لوگوں سے دوستیاں کریں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ دوستیاں ہم مزاج سے ہی ہوا کرتے ہیں. اس سے ایک اور بات یہ سمجھ آ گئی کہ جن کے مزاج مختلف ہیں ان پر آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ جن کے مزاج بھی اور طرح کے ہیں ان کے ساتھ سر ٹکرانا اور فضول بحثیں کرنا اپنے وقت کا ضیاع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مثال کے مطابق ان کے ساتھ سر ٹکرانا ایسا ہی ہے جیسے سور کے سامنے موتی پھینک دیے. سور کی کوئی قدر نہیں ہوگی، سور کو موتیوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی. بس سر ہننا علیحدہ سے یہ مضمون بھی سمجھ آ گیا کہ ہم مزاج لوگ تلاش کرو، ایسے جو تمہارے مزاج سے ملتے جلتے ہیں، ان سے پیار بڑھاؤ، ان سے تعلقات قائم کرو، ان سے دوستیاں لگاؤ، اور ان کو قریب کرتے ہوئے پھر ان کو زندگی کا پیغام دو. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ زندہ کرنے والا میں ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو میں زندہ کروں گا. تو اس نسخے کو آزمانا چاہیے، اس نسخے کو پھیلانا چاہیے، اور یہ نسخہ خدا والوں کا نسخہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدا والے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ پر یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا. ایک ایسا شخص جو خود کا خدا سے تعلق نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ جس نے خدا کے ساتھ ان سے اختیار نہیں کیا. وہ پرندہ جو خدا کی آواز کا جواب نہیں دیتا، وہ کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور لوگ اس کی آواز کا جواب دیں؟ بس پہلے آپ وہ پرندہ بنیں جو خدا سے زندگی حاصل کریں. پہلے آپ وہ پرندہ بنیں جو خدا کی ذات سے مانوس ہو جائیں اور اس کی آواز پر لبیک کہنا سیکھیں. پھر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر دیکھیں آپ کی آواز میں خدا ہی طاقت پیدا ہو جائے گی. ان دنیا کی روحوں کی مجال نہیں ہوگی کہ ان کا انکار کر سکیں، ان کے سامنے ابا کر سکیں. جو خدا تعالیٰ نے یہ نسخہ میں سکھایا ہے کہ اس طرح خدا مردے زندہ کیا کرتا ہے، پہلے تم زندہ ہو، اور پھر اسی مثال کو ہوتا اسی مطابق کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے خدا کے بندوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تبلیغ کے صحیح طریق بھی سکھائے، اور پھر خود اپنے فرض سے ان کو پھل لگا دے. ایک دفعہ اگر مومن کی تبلیغ کو پھل لگنے شروع ہو جائیں تو پھر ایسے درخت بے ثمر نہیں رہا کرتے کہ ہر موسم میں یہ پھل دیتے ہیں، بلکہ لوگ وہ درخت جو خدا سے زیادہ گہرا تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پھر موسم ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہمیشہ یہ درخت پھل دیتے چلے جاتے ہیں. अल्लाह ताला हमने प्यारे को ऐसा ही हमेशा फलदान देने वाला बासमर दरख्त बना लिया।
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.